به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ذو القرنين کے بارے میں جدید مفسرین کی کیا تقریباً متفقہ رائے ہے وہ اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکی. ان کی تین مہمات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے, وہ بھی بات ہمارے سامنے آ چکی. اب قرآن مجید سے انشاءاللہ ہم ان کی مہمات کا کی تفصیل سمجھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان کے ذکر میں سے کچھ. انا مکنا لہو فی الارض, بے شک ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا, اقتدار دیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے ان کو ہر طرح کا مال و اسباب دیا تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خوب ان کو نوازا تھا. فاتبع سببا, تو انہوں نے ارادہ کیا ایک اور مہم کا, انہوں نے ارادہ کیا کچھ اور مال و اسباب جمع کرنے کا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتے 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 سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے, یعنی یہ ان کی مہم ایران کے مغرب کی طرف تھی, اور عراق سے وہ آگے بڑھ کر میڈیٹیرین تک گئے. وجدہا تغرب فی عین حمئت, اور انہوں نے دیکھا سورج کو کہ وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد وہ باقاعدہ اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے خود وہاں مشاہدہ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر واقعی وہاں پر بہت زیادہ پانی گدلا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گدلے پانی میں دلدلی ندی میں گویا سورج جا کر ڈوب رہا ہے. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, اور انہوں نے وہاں پر پایا ایک قوم کو. قُلْنَا يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ, ہم نے کہا کہ اے ذو القرنین, اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, تم چاہو تو جس قوم پر تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے, غلبہ حاصل ہوا ہے, چاہو تو تم انہیں سزا دو, یا چاہو تو تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پورا اختیار دیا ہے. قالا ذو القرنین, انہوں نے یہ کہا, اما من ظلما, جس نے ان میں سے ظلم کیا یعنی شرک کیا, فسوف نعذبہ, تو ہم ان قریب اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ, اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, تو اللہ تعالیٰ اسے برا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, البتہ وہ جو کہ ایمان لے آیا اور جس نے اچھا عمل کیا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو اس کے لیے بہت ہی عمدہ بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, ہم ان قریب اس کو حکم دیں گے بہت ہی آسانی کا, یعنی ہم اس کے لیے کوئی آسان ذمہ داری بھی مقرر کریں گے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ذو القرنین کس قدر نیک بادشاہ تھے, اور جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان کے لیے ان کا انداز سختی کا تھا, اور جو لوگ ایمان لانے والے اچھے عمل کرنے والے ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر معاملے میں نرمی برتیں گے. ثم اتبع سببا, اب ذو القرنین کی دوسری مہم کا ذکر. پھر انہوں نے وہ پیچھے لگے کچھ اور اسباب کے, یعنی کچھ اور اسباب جمع کرنے کی خاطر نکلے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے, گویا یہ ان کی مہم ایران سے اب ہے مشرق کی طرف, بلوچستان میں آئے, اور ساحل مکران تک آ گئے. وجدہا تطلو علی قوم, اور انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر, لم نجعل لہم من دونہا سترا, کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی قوم تھی جو خانہ بدوش تھی اور جنہیں ابھی تک کوئی ایسے گھر بنانے کی جو ہے وہ سلیقہ نہیں تھا, مہارت نہیں تھی, ہنر نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سورج کی تپش سے محفوظ کر لیں. تو وجداہا تتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا, انہوں نے پایا سورج کو کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی. کذالک, اسی طرح سے ہوا جیسے کہ پہلی مہم میں ہوا تھا, انہوں نے وہاں پر جا کر بھی لوگوں سے یہ کہا کہ جو شرک کرے گا ہم اس کے ساتھ سختی کریں گے, اللہ اسے زیادہ برا عذاب دے گا, اور جو ایمان لائے گا اچھے اعمال کرے گا اس کو اصل بدلہ تو اللہ دے گا لیکن ہم بھی اس کے ساتھ اپنے احکامات میں نرمی برتیں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور جو بھی ان کے پاس باتیں تھیں ہمیں ان کی پوری خبر تھی, ہم نے ان باتوں کا احاطہ کر رکھا تھا. ثم اتبع سببا, پھر وہ پیچھے لگے کچھ اور اسباب کے, یعنی ایک اور مہم کا ارادہ کیا. اب یہ ان کی شمالی مہم ہے, ایران کے جنوب میں تو سمندر ہے اور شمال میں ایک اور مہم کی طرف نکلے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان, دو دیواروں کے درمیان, یعنی دو پہاڑی سلسلے تھے دیوار کی طرح, ان کے درمیان پہنچے. وجدہ من دونہما قوما, تو انہوں نے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری قوم وہاں پر پائی, یعنی ایک اور قوم سے ان کا وہاں پر سابقہ ہوا. لا یقادون یفقہون قولا, اور وہ ایسے لوگ تھے جو کہ بات سمجھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے, یعنی اتنی زیادہ ان کی زبان مختلف تھی کہ ذوالقرنین کو ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں, گفتگو میں دقت پیش آئی ہے. لیکن بہرحال رفتہ رفتہ پھر ایسا ہوا کوئی ترجمان دستیاب ہوئے کہ جن کے ذریعے سے گفتگو ہوئی. قالوا یا ذوالقرنین, تو وہاں پر جو قوم تھی ان کی شمالی مہم میں جس سے ان کا سابقہ پیش آیا, انہوں نے یہ کہا, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا, تو ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں, کوئی خراج ہم آپ کو دے دیں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ آرا ہیں, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تو تھے سام, جو کہ ہجرت کر کے اپنے خاندان کے ساتھ آ گئے تھے عرب میں, اور ان کی اولاد سے پھر یہ پوری سیمیٹک ریسز ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کی اولاد سے تھے, بنی اسرائیل انہی سے ہیں, یا باقی بھی عرب انہی سے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ سب دریبات ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ایک ان کے بیٹے حام تھے کہ جن کا خاندان دو حصوں میں بٹ گیا, کچھ آ گیا ایران ہندوستان کی طرف اور کچھ چلا گیا یونان کی طرف. تو یہ حامی النصر لوگ کہلاتے ہیں, اور ہندی ہوں یا یونانی ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں, فلسفے زیادہ تر یا تو ہندوستان میں پروان چڑھے یا یونان میں پروان چڑھے. حضرت سام کی جو نسل ہے ان میں جوش حرکت تھی, اللہ نے انہی میں اپنے آخری نبی بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے جوش کی کیفیت تھی کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے اسلام کو کتنے بڑے حصے میں غالب کر دیا. لیکن یہ ایرانی ہوں, ہندی ہوں, یونانی ہوں, اس نسل کے اندر فلسفہ, غور و فکر اور سوچ, یہ چیزیں زیادہ رہی. اور ان کے تیسرے بیٹے حضرت یافس چلے گئے تھے شمال کی طرف. جتنی شمالی اقوام ہیں وہ حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں, ان میں یورپینز بھی ہیں, امریکنز بھی ہیں, پھر رشینز بھی انہی میں سے ہیں, اور چائنیز, اور یہ منگول, یہ تمام کے تمام. یہ قومیں اکثر و بیشتر جو تھی وہ زیادہ مہذب نہیں رہیں, وحشی اقوام تھیں, اور یہ مہذب علاقوں پر آ کر حملے کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے, جیسے کہ ہلاکو خان چنگیز خان, ان کی ہلاکت سے تو ہمیں بھی بہت بڑا نقصان پہنچا. تو انہی کی حضرت یافس کی نسل سے یہ شمالی اقوام ہیں جن میں یاجوج ماجوج تھے, اور یہ مہذب علاقوں میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے. تو جس قوم پر غلبہ حاصل ہوا ذوالقرنین کو، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین کا مقصد کوئی لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا اور پیسہ وصول کرنا نہیں تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فتوات کر رہے تھے۔ تو قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تم سے کسی قسم کے خراج اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَآئِنُونِ بِقُوَّتِ، البتہ تم میری اعانت کرو، مدد کرو قوت کے ذریعے سے، یعنی تم مین پاور کے ذریعے سے جو ہے وہ میری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی سی دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اب دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا درہ تھا، تقریباً 50 میل لمبا درہ کے جہاں سے ان کی یلغار ہوتی تھی، اس پورے درے کو انہوں نے بھرا ہے لوہے کے ٹکڑوں سے، یا آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ لوہے کی چادروں سے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے پہاڑوں کی دو پھانکیں تھیں ان کے درمیان کے حصے کو بھر دیا لوہے کے ٹکڑوں سے۔ قال انفخوا، کہا کہ اب اس لوہے کو آگ لگاؤ۔ اب ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ لوہے کو آگ لگانے کے وہ قابل تھے، گویا ٹیکنالوجی خاصی اس وقت بھی ایڈوانس تھی۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو گرم کرتے کرتے بالکل آگ بنا دیا، ہم جدید اسلام میں کہیں گے ریڈ ہاٹ کر دیا، لوہا بالکل اتنا گرم ہو گیا کہ انگارے کی طرح وہ لال نظر آنے لگا۔ قال آتونی افرغ علیہ کترا، تو کہا کہ اب میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈالوں پگھلا ہوا تانبا، یعنی جو لوہے کے ٹکڑے ہیں ان کے درمیان کی درزوں کو انہوں نے بھرا پگھلے ہوئے تانبے سے، جدید میٹلرجی میں اسے کہا جاتا ہے بریزنگ، کہ لوہے کو گرم کیا جائے اور گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کے درمیان کی جوڑ کو ملا دیا جائے، تو اب جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، بڑی مضبوط قسم کی ایک شے وجود میں آتی ہے۔ تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ لوہے کو اتنے بڑے دیوار میں لوہے کو ریڈ ہاٹ کرنا اور اس کے بعد اس کے قریب جا کر اور اس پر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالنا، ظاہری بات ہے کہ وہ بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری تعمیر کی ہے۔ فرمایا فمس تاؤ ان یظہرو ہو، اب وہ اس قابل نہ ہوں گے کہ وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، یہ 29 فٹ اونچی دیوار ہے، اس کے اوپر چڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اس دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ 15 فٹ چوڑی دیوار بنائی ہے، 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی، اور جو ہے وہ 15 فٹ چوڑی، اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ اس دیوار میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ کالا حاضر رحمت من ربی، اب یہ ہیں بڑے پیارے الفاظ مادہ پرستی کی نفی، کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی میری ٹیکنالوجی نہیں ہے، حاضر رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فیضا جا اواد و ربی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، جا لہو دکا، تو وہ اس کو گرا دے گا۔ مجھے اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی اس تعمیر پر اعتماد نہیں ہے کہ میری تعمیر ہمیشہ رہے گی، رب جب تک چاہے گا اسے برقرار رکھے گا، اور جب میرا رب چاہے گا اس دیوار کو گرا دے گا۔ بکان اواد و ربی حقا، اور جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ بترکنا بازہم یوم عظی موجفی باز، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے باس کو باس پر کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب ایک بڑی زوردار لڑائی آپس میں ہونی ہے، اور یہ ہونی ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معرف القرآن میں جس ترتیب کے ساتھ واقعات لکھے ہیں وہ جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں وہ بہت عمدہ ایک ان کی کاوش ہے، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور سعودی عرب میں ہوگا، سعودی عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال پر ولی عہدی کے بستے پر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، اور ایک عجیب وہاں پر افراتفری ہوگی اور جو ہے وہ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ امام مہدی اس وقت ہوں گے خانہ کعبہ میں، اور وہیں وہ بنا لیے بھی ہوں گے اس فتنے سے بچنے کے لیے، لوگ وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کو اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک فتوحات کا سلسلہ ملے گا، اور وہ فتوحات کرتے کرتے پہنچیں گے ترکی میں جو ہے وہ قسطنطنیہ تک، وہاں اطلاع ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اور وہ شام میں ہے. تو وہاں سے وہ سب کا سب لشکر شام کی طرف بڑھے گا مسلمانوں کا, اور وہیں پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ, جیسے کہ نیٹو افواج ہیں ان کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے, اور اب مسلمان اور جو ہے وہ نو مسلمس عیسائی یہ سب ایک مل کر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں پھر ان کی جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں کا خاتمہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا حکومت پھر قائم ہو جائے گی, اور کچھ عرصے امام مہدی حضرت عیسیٰ ساتھ رہیں گے. امام مہدی کا انتقال ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی, اور مفتی شفیع صاحب نے تو نہیں لکھا کہ یہ کون ہیں. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ جب تک نیٹو فورسز اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی اس وقت تک یہ رشینز چائنیز یہ سب کے سب جو ہے وہ لا تعلق رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ کی قیادت مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی تو اس وقت پھر ان کی یلغار ہوگی. اب وہ چائنیز بھی ہیں, رشینز بھی ہیں, جیپنیز بھی ہیں, ویتنامی بھی ہیں, کورینز بھی ہیں, یہ سب کے سب حملہ کریں گے, اور یہی اصل میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج کردار ادا کریں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی محسوس کریں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے, اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے, اور پھر وسائل کی لوٹ مار میں واپس میں بھی لڑیں گے. حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے ان پر آفت آئے گی اور وہ مریں گے, اور جو ہے وہ شدید تعفن ہوگا ان کی لاشوں کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زوردار بارشیں بھیجے گا, ایسے پرندے بھیجے گا کہ جس سے جو ہے وہ ان کی لاشیں بہیں گی, پرندے ان کی لاشوں کو کھائیں گے, اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تعفن ختم ہوگا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنے لوگوں کو لے کر زمین پر آئیں گے, اور پھر ان کی ایک عادلانہ حکومت کچھ عرصے قائم رہے گی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑی جو ہے وہ خوشبو والی ہوا چلے گی جس سے کہ سارے اہل ایمان وہ فوت ہو جائیں گے, اور زمین پر صرف کافر ہی بچیں گے, اور ان کافروں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت ٹوٹے گی. تفصیلات معرف القرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا کہ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ان میں سے بعض بعض میں گھس جائیں گے, یعنی بعض بعض کے ساتھ لڑیں گے. تو قیامت سے پہلے یہ ایک یاجوج ماجوج کی یلغار اور ان کی آپس میں لڑائی ہونی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّور, پھر سور میں پھونک ماری جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم جہنم کو کافروں کے کو بالکل اس طرح دکھا دیں گے جیسے کہ دکھایا جاتا ہے, یعنی بالکل جہنم کو کافروں کے سامنے ہم لے آئیں گے. یہ کافر کون ہیں؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کے حوالے سے پردے میں ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آ رہا. خاص طور پر ہمارے اس دور کے سائنسدان کہ جب انہوں نے قدرت کی قوتوں کو تسخیر کیا تو کیسے کیسے انہوں نے قوتیں جو ہے وہ پہلے دیکھیں, پہلے ان کو ڈھونڈا, پھر ان کو تسخیر کیا, پھر تسخیر کر کے ان سے کیسی کیسی ایجادات بنائیں, لیکن یہ کہ انہیں اللہ نظر نہیں آیا کہ کیا یہ ساری کی ساری قوتیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں, مختلف ایٹموں میں مختلف تاثیر کا خود بخود پیدا ہو گئی ہے. سب کچھ دیکھا لیکن ان کو وہ تاثیر پیدا کرنے والا نظر نہیں آیا. وہ بدنصیب کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کے حوالے سے پردے میں ہیں. وکانو لا یستطیعون سمع, اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سنیں, سن کر ہی ایمان لے آئیں, سن کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا اعتراف کریں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, اور کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوٹ مار کرنے والوں, شرک کرنے والوں اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی سفارش کریں گے؟ یہ خام بھائی اپنے پاس سے تم نے یہ تصورات گھڑ لیے ہیں, صفات باطلہ کے. فرمایا انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے بنا دیا ہے ابتدائی مہمانی کی جگہ, اس کے بعد تو ان کے لیے ان پر عذاب مزید بڑھے گا جس کا ذکر آتا ہے سورہ مدثر میں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, دنیا پرستی کی مذمت پر دو آیتیں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھی تھی، اب آخری رکوع میں پھر دو آیتیں آ رہی ہیں دنیا پرستی کی مذمت پر. قل، اے نبی ان سے پوچھئے، حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اکبر، سب سے بڑا. اکثر، سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا، گھاٹے میں جانے والا. ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں بھٹک کے رہ گئیں دنیا ہی کی زندگی میں، ساری سوچ، ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ بس دنیا کے حوالے سے ہے، آخرت کے حوالے سے سوچ ہی نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی موت بھی آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اللہ کے ہاں جواب دہی بھی کرنی ہے. آج یہ ہماری اکثریت کا حال ہے کہ ہماری ساری کی ساری اکثر و بیشتر جو بھی سوچے ہیں، منصوبے ہیں، پلاننگز ہیں، صرف دنیا کے لیے. فرمایا کہ یہ دنیا کی ان کی محنتیں بھٹک گئیں، ان کی محنتوں کا خریدار اللہ بھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم مال اور جان بیچ دو میرے، جو ہے میری خاطر، میرے احکامات کے مطابق لگاؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، جنت دوں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی محنتوں کا رخ کرتے اللہ کی طرف، ان کی محنتیں بھٹک کے چلی گئیں دنیا داری کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بہترین کاریگری کر رہے ہیں. دنیا دار اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا، میرا بزنس خوب پھیل گیا، میرا مکان پہلے میں رہتا تھا جو ہے وہ فلاں علاقے میں، اب میں نے اس جگہ کوٹی خرید لی ہے، اب بڑا مکان خرید لیا، اب میرے مکان کئی شہروں میں ہے، میری اولاد جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کر لی، ایک امریکہ میں ہے، دوسرا کینیڈا میں ہے، فلانا فلاں ہے، اور بڑی بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں. حالانکہ اولاد کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں، اپنا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں، لیکن دنیاوی اچیومنٹس پر اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں. یا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے در حقیقت اپنے رب کی آیات کا کفر کیا. رب کی آیات بار بار کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو مت بھولو، دنیا متاع الغرور ہے. انہوں نے اپنے طرز عمل سے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، ولقائه، اور رب کے سامنے حاضری کا کفر کیا، اس کے لیے تیاری نہیں کی. فحبطت اعمالهم، تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں. دنیا داری کے ساتھ جو کوئی نمائشی نیکیاں کی تھیں وہ بھی اللہ تعالی نے ضائع کر دیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم ہی نہیں کریں گے، ان کی نیکیوں میں جان نہیں ہوگی، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وزن نہیں رکھتی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور رسولوں کو مذاق سمجھا، سیریس نہیں لیا، نہ آیتوں کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ سنا، ان پر عمل کی نیت سے کبھی غور کیا، نہ ہی رسولوں کی تعلیمات اور ان کے اسوے اس سے کوئی فیض اٹھایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے ابتدائی مہمانی کے طور پر. یہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جنت الفردوس، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. خالدین فیہا، وہ ان فردوس کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں بھی وہ دور جانا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی، اب یہ آخری دو قل جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تھے، سورۃ الکاف میں بھی، قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تمام سمندر بن جائیں سیاہی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. ہر چیز پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمدم صدائے کن فیقون، اللہ تعالیٰ کی نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں، اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے. فرمایا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات کا شمار وہ مکمل ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم ایسے مزید سمندر بھی ان کی مدد کے لیے لے آئیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوہا الیا، میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.